ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي نفسي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه من صلى ركعتين مقبلا فيهما على الله غفر الله له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ولم تنهه صلاته عن الفحشاء فعليه لعنة الله. وفي رواية فقد فلم يصل. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ولم تجعله مقتربا من الله. وفي رواية ولم يلتد قربا من الله فما صلى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن كانت صلاته تامة يهون عليه ما بعده من منازل يوم القيامة. ومن انتقص منها شيئا يقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا من تطوعه فريضته. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
برادران الإسلام، آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور چند احادیث، اللہ جل جلالہ نے نماز کی بہت بڑی عظمت بتلائی ہے اور اس میں بہت بڑی فضیلت کا ذکر ہے. اور فضیلت اور عظمت بھی ایسی ہے جو حیران کن ہے. نہ صرف حیران کن بلکہ اس سے بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ شبہ اور وسوسہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. ہر بڑی چیز کے بارے میں گائے گائے کچھ شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں. نماز کی فضیلت تو ہر مسلمان کے دل میں ثابت ہے اور بچپن ہی سے مسلمان کے دل میں والدین، معاشرے اور اساتذہ اور بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے اس نماز کی ہیبت، نماز کی شان و شوکت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے مسلمان کو نماز اجمالی فضیلت کا علم ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ نماز بہت بڑی چیز ہے. تاہم احادیث پر نظر ڈالنے سے اور بزرگوں کے اقوال دیکھنے سے نماز کی فضیلت کی کچھ تفصیل سامنے آ جاتی ہے. اس تفصیل سے ایک کامل مومن کا اطمینان تو بڑھ جاتا ہے، ایمان تو بڑھ جاتا ہے، یقین میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے. تاہم فضیلت کا تو پہلے سے بھی قائل ہوتا ہے. آیت ہذا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بڑے گناہوں سے روکتی ہے اور چھوٹے گناہوں سے بھی. فحشاء سے بڑے گناہ مراد ہیں، منکر سے چھوٹے گناہ. بڑے اور چھوٹے تمام گناہوں سے نماز روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ جل جلالہ کا ذکر بہت بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ جل جلالہ جانتے ہیں وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو. بس یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور گناہوں سے. اتنی عظیم فضیلت ہے, اتنی بہت بڑی خاصیت ہے اس نماز کی, اس عظیم عبادت کی. وہ گناہوں سے روکتی ہے اور بے حیائی سے منع کرتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے چاہے گناہگار بھی ہو گناہوں سے وہ بچا رہے. گناہگار اور شریر لوگ اپنی شرارتوں میں کوئی زیادہ مگن اور خوش نہیں ہوتے. جو بھی ان میں سے دانا ہو وہ جانتے ہیں کہ ہم شرارتیں کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر ان کو کوئی سبیل نظر نہیں آتا کس طرح اس شرارت سے اور اس برے میدان سے نکلے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے, اس کی بچیاں اور اس کا تمام خاندان گناہوں سے محفوظ رہے. وہ بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے اپنی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کہ وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہو, شرارتوں سے محفوظ ہو. ہر شخص کی قلبی تمنا ہوتی ہے. وہ ہے کہ بعض بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمان کی تمنا نہیں بلکہ یہ انسانیت کی خواہش ہے. اسلام سے قطع نظر جو بھی انسان ہو, خواہ کافر کیوں نہ ہو, کفر تو خیر وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا, لیکن کافر بھی یہ سمجھتے ہیں انسانیت کی وجہ سے کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے. ظلم و ستم گھروں میں اور معاشرے میں ملک میں نہیں ہونا چاہیے. یہ چوریاں اور ڈاکے ڈکیتیاں یہ نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کفار ملکوں میں بھی چور کو سزا دی جاتی ہے, ظلم سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے اپنے اپنے قانون کے مطابق. یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ خود بھی شرارتوں سے محفوظ ہو, اس کا خاندان بھی گناہوں سے شرارتوں سے محفوظ ہو, اور اس کے بچے بھی اس سے محفوظ ہوں, معاشرہ بھی اس سے محفوظ ہو. لیکن اس کا علاج نہایت مشکل ہے کہ کس طرح محفوظ ہو. اللہ جل جلالہ نے آیت اعلیٰ میں ایک عجیب نسخہ بتلایا ہے گناہوں سے رکنے کے لیے, معاشرے کو شرارتوں سے محفوظ کرنے کے لیے, اپنے خاندان کو گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بھی شرارتوں اور منکرات سے بچانے کے لیے, اپنے ملک کو بھی گناہوں سے اور ظلم و ستم سے بچانے کے لیے. وہ نسخہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر لو والله یعلم ما کنتم تصنعون. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے اور بچانے کا نسخہ یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو, بس نماز قائم کرو, نماز کی اشاعت کر لو, ہر گھر گھر میں نماز کا چرچا ہو. اس طرح تم اور تمہاری اولاد بھی, تمہارا معاشرہ بھی, تمہارا ملک بھی گناہوں سے محفوظ ہو. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, چھوٹے گناہوں سے بھی اور بڑے گناہوں سے بھی, ہر قسم بے حیائی سے نماز روکتی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس وقت جو گناہ نظر آ رہی ہیں, معاشرے میں جو غلطیاں نظر آ رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اقامت صلاۃ میں کمی واقع ہوئی. ایک عجیب نسخہ ہے اور ایک باطنی نسخہ ہے، ایک روحانی نسخہ ہے، ایک اعلانی نسخہ ہے. لوگ اس کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، اور قرآن بار بار بتلا رہا ہے کہ لوگوں اس نسخے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تم افراتفریوں میں مبتلا ہو، تم ظلم و ستم میں مبتلا ہو، تم مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہو. مشکلات کا حل اور دلوں کو اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ اور معاشرے کو اطمینان دلانے کا ذریعہ، اپنے گھر میں اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ تم نماز قائم کر دو. نماز کی کمی ہوئی اور معاشرے میں ظلم و ستم عام ہوا، نماز کی کمی ہوئی اور خاندان میں مصائب آ گئے ہیں. نماز جو ہے اس انسان کی قلب کی اطمینان کا ذریعہ ہے، خاندان کی اطمینان کا ذریعہ ہے، معاشرے کی اطمینان سکون کا ذریعہ ہے، اور ملک کی اطمینان اور سکون اور خوشحالی کا ذریعہ ہے. اس لیے حدیث آتا ہے وکان رسول اللہ اذا شر توجہ الى الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے غمگین ہو جاتے تھے اور کبھی ایسی غم کی بات آ جاتی تھی تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مثال رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کبھی غمگین ہو جاتے تھے تو کس نسخے پر عمل کرتے تھے، اس نسخے پر عمل کرنے سے ہمارے لیے بھی عمل کرنا موجب ہدایت، موجب رشد اور موجب ترقی ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ حدیث سنیے، فرماتے الامر، جب کسی وقت حضور پر خوف آ جاتا اور غم آ جاتا، کیونکہ امت کا غم ہوتا، کبھی لڑائیاں ہوتی تھی، کبھی کیا ہوتا تھا، اس قسم جو ہے لوگ جو ہے شرارتی بھی کرتے تھے، تو اب توجہ الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نوافل کی نیت باندھ لیتے تھے اور اللہ سے ہم نہ مناجات اور ہمراز ہو کر اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو تمام غم دور ہو جاتا تھا. تمام نسخوں میں سب سے بہترین نسخہ وہ ہے جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے ہیں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ ہم مسلمانوں تک پہنچا ہے اور مسلمانوں تک علماء اور بزرگوں کے ذریعہ پہنچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تو یہ نسخہ تھا، وہ عام دوائیاں استعمال نہیں فرماتے تھے، دوائیاں استعمال کرنا سنت ہے اور جائز ہے، لیکن روحانی طریقہ یہ ہے ہزار دوائیاں استعمال کر لے، ہزار طریقے استعمال کر لے، جب تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نہ اپنائے کہیں راحت حاصل نہیں ہوگی، کہیں اطمینان حاصل نہیں ہوگا، گھروں میں خوشحالیاں نہیں آئیں گی، دلوں میں مسرت ہی نہیں آئیں گی. مسرت کا ایک ذریعہ وہ یہ کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انسان گامزن ہو جائے. نسخہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرماتے نہیں تھے، صرف بتلاتے نہیں تھے، بلکہ آپ کا اپنا عمل بھی یہی تھا. اندازہ کریں یہ کتنا اہم نسخہ ہے، کتنی اہم بات ہے. جب حضور غمگین ہوتے تو نماز پڑھتے. ایک اور حدیث اس سے بھی زیادہ اطمینان بخش ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے یا تھکے ہوئے ہوتے تھے یا کبھی تکلیف ہوتی تھی تو فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں کچھ تھکا ہوا ہوں، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت دیجئے اور میرے اس غم اور دکھ کو دور کیجئے. اس کے معنی یہ ہے کہ نماز شروع کیجئے اور نماز پڑھنا شروع، اذان دیجئے اور نماز شروع کیجئے، اقامت کیجئے. جماعت کی نماز ہوتی تھی یا نوافل کے لیے بلال خادم خاص تھے، ہر وقت پاس ہوتے تھے، اشارہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو غموں سے اتنی تکلیف نہ تھی. یہ صرف امت کے لیے بتلانا تھا کہ اے امت، جب آپ پر غم آئے، آپ پر تکلیف آئے، آپ پر مصائب آئے، میں دیکھ رہے ہیں آپ، معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں، نماز جو ہے اطمینان کا ذریعہ ہے, صرف شخصی اطمینان کا نہیں, خاندانی اطمینان بھی نماز سے ہے, صرف خاندانی نہیں معاشر اور محلے کا اطمینان بھی نماز سے ہے, صرف محلے کا نہیں شہر کا بھی اور ملک کا بھی اور تمام حالات اور دنیا کا. اطمینان کا ذریعہ نماز ہے, اور نماز کی جو دعوت ہے اس پر لبیک کہنے میں اطمینان ہے اور راحتیں ہیں, خوشیاں ہیں, مسرتیں ہیں, مسرتیں ہیں. غم آئے تو نماز کی طرح متوجہ ہو جائے اور نماز پڑھے, اللہ جل جلالہ کے ساتھ راز ہو جائے. کیا یہ ایک عقلی بات بھی ہے, اس لیے عقلی بات بھی ہے, عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نماز موجب راحت ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام باتیں عقل کے مطابق ہوئی ہیں. دیکھیے نماز کس چیز کا نام ہے, ذرا یہ بھی تو آئیے پتہ لگائیں نماز ہے کیا چیز. نماز صرف اس طریقے اس عمل کا نام ہے جس عمل میں انسان اللہ جل جلالہ سے مناجات کرے, اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہو جائے, اللہ جل جلالہ سے ہم راز ہو رہا ہو, ہم راز ہو رہا ہو. بل نماز کیا ہے, اللہ سے ہم راز ہونے کا نام ہے. نماز کیا ہے, اللہ جل جلالہ سے مناجات کرنے کا نام ہے. نماز کیا ہے, اللہ جل جلالہ سے خلوت میں کچھ باتیں کرنے کا نام ہے. وہ خاص طریقہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے, مناجات کا ذریعہ ہے. تو نمازی جب نیت باندھتا ہے, جب نیت باندھتا ہے اور کہتا اللہ اکبر, اللہ اکبر کہتا ہے اور ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے اور ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ پیچھے کانوں کی طرف لے جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے اللہ میں تمام دنیاوی چیزوں کو آپ کے سوا سب چیزوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے کہتا ہوں اللہ اکبر. اللہ آپ بلند ہیں, آ گیا ہے اللہ آپ کے ہمراہ ہونے کے لیے, آپ کے مناجات ہونے کے لیے آیا. اے اللہ تمام دنیا کی چیزوں کو پس پشت ڈال کر آپ کی طرح متوجہ ہو رہا ہوں. فوراً شروع ہوتا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہ سے مناجات ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے. اور اللہ کون ہے, اللہ کون ہے, اللہ محبوب اعظم ہے, اللہ ہمارے خالق ہے, اللہ سب سے بڑے طاقتور ہے. ہمارا عقیدہ ہے دوست, تمام چیزیں اللہ جل جلالہ کے قبضے میں ہیں. غموں کو دور کرنے والے بھی وہ ہیں, خوشیاں لانے والے بھی وہ ہیں, دشمنوں کو شکست دینے والے بھی وہ ہیں, اور مسرت پیدا کرنے والے بھی وہ ہیں. تو اتنے بڑے خدا ہیں. جب بندہ دنیاوی امور میں الجھ جاتا اور غمگین ہوتا ہے, اللہ جل جلالہ کے دربار جلال و جمال میں آ کر اللہ سے ہمراہ ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئے میرے دربار جلال و جمال میں, مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتے ہو, بس اتنا کرو وضو کر کے نیت باندھ لو اور پڑھو اللہ اکبر. بس اب اللہ سے کلام شروع ہو گیا, مناجات شروع ہو گئی ہے, اللہ اس سے باتیں فرما رہے ہیں. اور یہ اللہ سے باتیں فرما رہے ہیں دوست, تو عقل کا تقاضہ ہے کہ جب انسان غمگین ہو اور بڑے بادشاہ سے ملاقات ہو جائے اور وہ ملاقات کی سعادت سے نوازے تو تمام غم کا فور ہو جاتے. آپ نے دیکھا نہیں کہ بیٹا بلک بلک کے رو رہا ہے, اور جب باپ کو ادھر ادھر تلاش کرتا باپ جہاں ماں مل جائے تو ان سے بغل گیر ہو کر وہ تسلی دے دیتے ہیں والدین, وہ تمام غم کو بھول جاتا ہے. باپ ماں باپ کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کی جل جلالہ کی عظیم طاقت. جب بچہ ماں کی گود میں آ کر راحت حاصل کرتا ہے, اسی طرح انسان غمگین مصیبت زدہ جب نماز باندھ کر اللہ کے دربار میں آیا, اللہ نے فرمایا میں سب چیزوں پر قادر ہوں, آئیے اس نیت سے آئیے کہ میں تمام غموں کا ازالہ کرنے والا ہوں, تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں, اس نیت سے اس عقیدے سے مجھے بڑا جانتے ہوئے نیت باندھ کر نماز شروع کر, مانگیے جو کچھ مانگتے ہو میں دیتا جاؤں گا, میں دیتا چاہتا ہوں. فوراً بندہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ, بندہ فرماتا الحمد, کہتا الحمدللہ رب العالمین, اللہ غافل نہیں ہے, اللہ سن رہے, مناجات شروع ہو گئی. اللہ فرماتے بہت اچھا بندے آ گئے, پڑھیے بندے, طریقہ بھی اللہ نے سکھایا, بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین, اللہ خوش ہوتے ہیں ملیالہ میں, اور ہزاران اللہ کو کربا فرشتوں کے مجمع میں فرماتے ہیں فرشتو سن لو میں متوجہ ہوں میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے, سنو حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا پڑھی, اتنے متوجہ ہوتے ہیں, بار بار فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد پڑھی اور میری ثنا پڑھی, بندہ ادھر کہتا ہے اللہ متوجہ ہوتے ہیں, بندہ تحفہ بھی پیش کر رہے ہیں اللہ قبول کرتے جا رہے, ابھی مانگنا نہیں آیا, بندہ آگے پڑھ رہا ہے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, آگے بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اے اللہ آپ آمی بھی رحمت کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی غم رحمت کرنے والے ہیں, اے اللہ چھوٹی رحمتی بھی بڑی رحمتی بھی تمام رحمتیں آپ کے قبضہ میں, اے اللہ, اللہ ادھر خوش ہوتے ہیں, مناجات شروع ہو گئی, ہم راز ہونا شروع ہو گیا, ہم کلامی شروع ہو گئی, ادھر بندہ بول رہا ہے, ادھر سب سے بڑی طاقت والے جواب دے رہے ہیں, دوستو غم کہاں رہا, دکھ کہاں رہا, فکر کہاں رہی, سب چیزیں کافور ہو گئی, جتنا بھی غمگین ہو پڑیا رہنا یا بلال, اے بلال میں غمگین ہوں, نماز شروع کیجئے راحت مل جائے, راحت مل جائے. آج اگر ایک شخص بڑا غمگین و مصیبت زدہ ملک کے سربراہ کی ملاقات ہو جائے, سربراہ اس کو تسلی دے کوئی فکر نہ کر, آپ بتائیے دوست کیا اس کا غم رہے گا, ہرگز نہیں رہے گا, وہ خوشحال ہوگا, دنیا میں سربراہ کی کیا حیثیت ہے, اللہ جل جلالہ کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں, ہمراہنا یہاں بات شروع ہو گئی, کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایک ایک بات کہہ رہا ہے اور ایک ایک بات کا اللہ ادھر سے جواب دے رہے, کتنا پیارا جواب دے رہے ہیں, اگر بندہ سنتا, علماء کہتے ہیں اگر پورا ایماندار ہوتا اور بندہ اللہ جل جلالہ کا یہ جواب تو قریب تک دل جو ہے دہل دہل کر وہ خوشی سے اور مسرت سے مر جائے, بریان پیش یار کے محبوب بن کرند, جب تو دیکھ رہا ہے محبوب اعظم اور خوش ہو رہا عاشق کے لیے, یہ سب سے بڑی خوشی ہے, جب وہ جانتا اور کامل مومن ہو کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, اور ادھر وہ شروع ہو جائے اللہ فرماتے فکر مت کر میں تیرا ہوں, میں تیرا ہوں, اور خوشی کا اظہار کرتے ہو فرماتے اے میرے فرشتو دیکھ لو حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد پڑھی, بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فوراً فرماتے ہیں اثنا علی عبدی,
اے میرے فرشتوں پتا ہے تمہیں میرا بندہ تو میری ثنا اور میری رحمتوں کی وسعت بیان کر رہا ہے, رحمتیں مچلنے لگی ہیں, کب تک اس کو گھیر لیں گی یہ مانگنے والا, ابھی تو مانگتا نہیں اللہ کی ثنا کر رہا ہے, اللہ کے دربار میں مانگنے سے پہلے تحفہ پیش کر رہا ہے, اللہ کو خوش کر رہے, اللہ خوش ہو رہے ہیں, بندہ آ گیا اور بھی اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے, کہتا ہے مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, اے اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں, آپ جنرل عدالت کے مالک ہیں, جہاں تمام عدالتیں ختم ہوں گی مگر وہ عدالت ایسی ہے جس سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے, اس عدالت کے مالک آپ ہیں. عدالت کا ذکر کیا, اگر کسی نے ظلم کیا ہو تو دل میں آ جاتا ہے اللہ ترا سب سے بڑے عادل تو آپ, دربار تو آپ, عدالت تو آپ کی, آپ کی آپ پیشی ہوگی, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, مجھے وہاں انصاف ملے گا. مالک یوم الدین, جس شخص کا یہ یقین ہو دوستو نماز میں حضوری قائم ہو جائے, یہ بزرگ یہی بتلا رہے ہیں کہ نماز ویسے نہ پڑھو بلکہ یوں پڑھے کو کہ اللہ سے امراض ہو رہی ہیں, جو جنرل عدالت کا خیال کر لے اور یہ بھی یقین کر لے کہ وہ دربار جا عدالت والا سب سے بڑا قاضی, سب سے بڑے فیصلے کرنے والے, سب سے بڑی عدالت کا مالک تو میرے ساتھ اور مجھ سے خوش ہو رہا ہے, کسی نے ظلم کیا ہو تو ختم, کہیں غمگین ہو رہا ہو تو سب کچھ فکر ختم, کہیں بے اطمینان ہو تو سب کچھ ختم, یقین کر لے گا کہ عدالت میں مقدمہ دائر ہو گیا, جلد پیشی آ جائے گی, مجھے انصاف ملے گا, مجھے جنت ملے گی. مالک یوم الدین, جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ مزید خوش ہوتے اور فرماتے اے فرشتو سنو تو صحیح, اے فرشتو سنو تو صحیح, مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری سب سے بڑی بڑائی بیان کر دی کہ اس عظیم عدالت کا میرے سوا کوئی مالک نہیں ہوگا, مجدنی عبدی, عدالت کا بیان ہو گیا, اللہ خوش ہو گیا اور فرشتوں کو بھی گواہ بنا دیا, اور بندہ تو محتاج ہے, مصیبت زدہ ہے, کسی نے اس پر ظلم کیا ہے, کسی نے اس کو تپڑ مارا ہے, کسی نے اس کا مال کھایا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ غمگین ہے, اب آگے بڑھ کر وہ اللہ سے ان تمام حاجتوں کے مالک سے مانگ رہا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ آپ کی عبادت کر رہا ہوں, اے اللہ ایاک نستعین, اے اللہ آپ ہی سے اپنی حاجت برآری میں, اپنی مصیبتیں دور کرنے میں, غم کو دور کرنے میں, مصیبتوں کو دور کرنے میں, اپنی حاجتوں کو پوری کرنے میں, اے اللہ ایاک نستعین, آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں, اللہ آپ ہی کی مدد مانگ رہا ہوں, آپ ہی کی اعانت مانگ رہا ہوں, مصیبت زدہ ہے, بچہ رو رہا ہے, ماں کی گود میں آیا, تمام ماں نے تسلی دی, تمام غم دور ہو گئے, بندہ غمگین تھا, کسی نے ظلم کیا ہے یا بیمار ہے, اللہ سے عرض کر رہا ہے اللہ اللہ وإیاک نستعین, اللہ صرف آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں, اس کام میں جو میرے دل میں ہے, اس حاجت برآری میں جو میرے دل میں ہے, اس مرض سے شفا کے لیے جس میں مبتلا ہوں,
تو اللہ کے دربار میں پیش ہونا موقع ملنا جو ہے اس سے بھی تمام بیماریاں ختم ہو جانی چاہیے, مگر صرف اس پر بس نہیں ہے دوستو. ادھر سے جواب آ رہا ہے فرشتو گوارا ہو, ہذا لعبد ہذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل. اے فرشتو یہ وہ جملہ ہے جو میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے, میری عبادت کا ذکر کیا یہ میرا حصہ ہے, بندے نے اپنی دعا مانگی ہے اللہ ایاک نستعین, بندے نے اپنی دعا مانگ لی. اے فرشتو گواہ رہو ولعبدی ما سأل, میرے بندے نے جو کچھ مانگ لی یا میں نے دے دیا, تم گوارا ہو. وَلِعَبْدِ مَا يُسْأَلْ, نہیں فرمایا میں بندے کو دوں گا وہ جو مانگا, یہ نہیں فرمایا. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ, جو مانگا میں نے دے دیا, تم گوارا ہو. جب خالق اعظم قادر اعظم تمام قدرتوں کے مالک اتنے بڑے بادشاہ فرشتوں کے مجمع میں اور بندے کو کہہ رہے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, اے دوستو ہماری اور آپ کی بات تو نہیں ہو رہی, ہمارا آپ تو کمزور لوگ ہیں, لیکن جو کامل مومن ہو جس کی نظر صرف خدا کی ذات پر ہو اور جس کو یقین ہو, سب سے بڑا یقین کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں تمام بادشاہوں سے بڑے, جو وہ بڑا بادشاہ کہہ دے اے بندے فکر مت کر میں نے دے دیا جو کچھ آپ نے مانگ لیا, کہاں فکر رہے گی, کہاں غم رہے گا, کہاں دکھ رہے گا, کہاں تکلیف رہے گی, سب کچھ کافور ہو جائے گی. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, اس لیے علماء کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, ہم آپ سے مدد مانگتے, کس چیز میں, اس چیز کا ذکر نہیں تاکہ بات عام ہو جائے, ہر شخص جو دل میں کہہ دے بس وہی بندے کا ہے. ایک چیز دو کا ذکر ہو تو پھر تو وہی چیزیں ملتی. اللہ فرماتے ہیں اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اے بندے چیزیں ذکر نہ کر, نماز بھی اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ پر, یہ پڑھنا آپ کا کام ہے, دل میں جو حاجت ہے ان کا ارادہ آپ کا کام ہے, جواب میرا کام ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, ذرا دوستو بتلائی تو صحیح, بڑا بادشاہ کسی کو کہہ دے کہ آپ کا کام ضرور کروں گا تو اس کو یقین, وہ بادشاہ بڑا ہے یقیناً وعدہ پورا کر دے, اطمینان ہوتا ہے. یہاں تو خالق اعظم خالق عالم رب العالمین فرما رہے ہیں میں نے سب کچھ دے دیا, تو شک کہاں رہتا ہے جب وہ کہہ دیا میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا, جو کچھ بھی آپ نے مانگا, تو کیوں کر نماز مجھے بھی راحت نہ ہوگی, کیوں کر نماز مجھے بھی اطمینان نہ ہوگی, کیوں کر نماز جو ہے دافع مصائب نہ ہوگی, کیوں کر نماز برائیوں اور گناہوں سے شرارتوں سے روکنے والی نہ ہوگی. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, آگے بندہ پھر پڑھ رہا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. نستعین بات تو عام ہے, بیماری بھی آ گئی اس میں, کوئی روٹی مانگ رہا ہے وہ بھی آ گئی, کوئی چادر مانگ رہا ہے وہ بھی آ گئی, جو دل میں کر لو جو ارادہ بھی کر لے اللہ فرماتے میں نے دے دیا. اب بندہ کامل بندہ جو ہو وہ سب سے بڑی چیز مانگتا ہے, سب سے بڑی چیز آخرت ہے دوستو, دنیاوی نعمتیں تو فانی ہیں, دنیاوی خوشیاں تو فانی ہیں, تو فوراً وہ بڑی چیز چھوٹی چیزوں کے بعد مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ راہ راست ہمیں دکھائیے, صراط الذین راہ راست دکھائیے, وہی جواب آتا رہے. اے فرشتو ہذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ صرف میرے بندے کی بات ہے, اپنے لیے مانگ رہا ہے, تم گواہ رہو. ولعبدی ما سأل, بندے نے جو کچھ مانگا میں نے دے دیا, بندے دے دیا. بندہ آگے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ ان لوگوں کی راہ مانگ رہا ہوں, ان لوگوں کی رفاقت مانگ رہا ہوں جن پر آپ نے خصوصی انعام فرمایا. اللہ میں تو نہیں جانتا, آپ ہی کے حوالے ہیں اللہ. میں زید بکر کسی کا نام ان لوگوں کی راہ مانگ رہا ہوں جن پر آپ نے انعام فرمایا. اللہ آپ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی ان گروہ میں شمار کیجئے. اللہ کا جواب آ رہا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, آزا لعبدی یہ میرے بندے کے لیے, وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ یہ میرے بندے کے لیے, اور بندے نے جو کچھ مانگا میں نے دے دیا. جب اللہ نے فرمایا دے دیا اور بندے نے مانگا کہ میں نے بزرگوں اور اولیاء اللہ کا راستہ مانگنا ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ نماز ولی اللہ بنا دی مگر نماز, اس کے معنی تو یہ ہے کہ نماز جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملاتی ہے, ان کی رفاقت نصیب کراتی ہے, مگر نماز تو پڑھے. یہ ہے نماز کی حقیقت ہمراہ ہونے کا. تو میں وہ عقلی دلیل دے رہا تھا کہ نماز کو اللہ نے فرمایا یہ راحت دے ہے اور اطمینان بخش ہے. میں نے بتایا عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک بچہ ماں کی گود میں آ کر ماں تسلی دیتی ہے تو غم دور ہو جاتا ہے, اور ایک شخص بڑے بادشاہ کے پاس جاتا ہے, بادشاہ یافتہ تسلی دیتا روحی بالکل خوش ہو جاتا ہے. یا تو اللہ سے ہمراز ہوتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, فرشتوں کو گواہی گواہ بناتے ہیں, فرماتے ہیں اے بندے جو کچھ آپ نے مانگا میں نے دے دیا, تسلی رکھو تسلی رکھو. عقلی طور پر بھی جب بڑا تسلی دے تو اس وقت غم دور ہو جاتا ہے, تکلیف دور ہو جاتی ہے, مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. جب ہی تو ایک حدیث شریف ہے, بعض علماء کہتے ہیں حدیث نہیں ہے, بزرگوں کا قول ہے الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز جو ہے یہ مسلمان کی معراج ہے. اس سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کس طرح معراج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس لیے تو اوپر تشریف لے گئے تھے کہ اللہ سے کچھ خصوصی ہمراز ہونا تھا, اللہ جل جلالہ سے خصوصی کچھ باتیں کرنی تھی, اللہ نے بلانا تھا. اللہ جل جلالہ ہر بندے کو تو اوپر نہیں بلاتے. امت محمدیہ کو فرمایا کہ اے امت محمدیہ تمہارے نبی کو تو معراج ہم نے آسمانوں پر نصیب فرمایا, مگر اس معراج سے اس نبی کے طفیل تم بھی محروم نہیں رہو گے. تم اپنی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھو اور میرے لیے خصوصی خصوصی طور پر میری طرح متوجہ ہو جاؤ تو تم یقین کرو صادق مصدوق تمہیں نبی کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں, تم یقین کرو کہ یہ تمہارے لیے معراج ہے اور وہی درجہ تمہیں بڑا نصیب ہو. الصلاۃ معراج. ایک اور بات بھی ہے معراج کے لیے, ایک تو اس وجہ سے کہ میں مناجا اللہ سے ہمراز ہونا ہے معراج, دوسری اس لیے بھی کہ یہ تحفہ بھی معراج کا ہے. معراج کی رات اللہ جل جلالہ نے اس لیے یہ تحفہ دیا ہے. یہ تمام برکات کی جامع عبادت ہے, جامع عبادت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, طبرانی کی روایت ہے, مسلم احمد میں بھی ہے, ابن کثیر نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے. حضور فرماتے ہیں روایت کیا ہے کہ میں معراج کی رات آسمانوں میں فرشتوں کی ایک ایک جماعت پر گزرتا جاتا تھا. فرشتے بعض ایسے ہیں کہ عبادات میں اول سے آخر تک مشغول ہوتے ہیں, کوئی اور ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی. تو بعض ایسے ہزارہ لکھ لکھوں کا فرشتوں کے گروہ پر گزرا جو جب سے پیدا ہوئے وہ سر وسجود تھے اور قیامت تک سر وسجود رہیں گے, سجدے میں رہیں گے. ان پر گزرا, صرف میں جب گزرا تو انہوں نے سر اٹھا کے کہا السلام علیکم ایہا النبی المبارک, اور پھر فوراً سجدے میں گئے اور فرمایا قیامت تک سجدے میں رہیں گے. اور ایک ایسے گروہ پر گزرا جو رکوع میں ہے, جب سے پیدا ہوئے وہ رکوع میں ہے, یہ عبادت ان کے ذمے ہے, اور قیامت تک وہ رکوع میں رہیں گے. جب میں ان پر گزرا تو انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا اور میری طرف متوجہ ہوئے بإذن خدا اور مجھے سلام کہا, کہا السلام علیکم ایہا النبی المبارک یا محمد. اور پھر فوراً رکوع میں چلے گئے, اور پھر ایسے فرشتہ ایسی جماعت پر گزرا کہ جو دس پس تک کھڑے تھے اور جب سے پیدا ہوئے ہیں قیامت تک اسی طرح دس پس تک کھڑے ہیں اور سامنے دیکھ رہے ہیں. کیا مزار ہے کہ ادھر ادھر وہاں پہ جب اٹھائے, جب میں ان پر گزرا صرف اتنی اجازت پیدائش دے لے کر اس وقت تک میرے کیوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا السلام علیکم یا محمد. مبارک اس جماعت پر میں گزرا اور قیامت حضور فرماتے مجھے یہ عبادات بڑی پسند آ رہی. واہ, نبی ہر مومن کی ان کی تو آخرت کی چیزیں پسند ہیں, اللہ کی عبادت کی رضامندی کے جو طریقے وہی پسند ہوتے ہیں سب. وہ پسند جب اور پر گزرا تو وہ پسند, جب اور پر گزرا تو وہ پسند. بعض ایسی جماعتوں پر گزرا فرشتوں کی جماعت پر کھڑو رہا اور وہاں فرشتے بیٹھے ہیں, دو زانوں بیٹھے ہیں, اپنے زانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, جب سے پیدا ہوئے ہیں اس طرح بیٹھے ہیں, پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اس طرح کچھ اور اذکار میں مشغول ہیں, یہ اذکار میں مشغول ہیں. فرمایا یہ عبادت اور پسند آئی, ان کو ادھر ادھر نظر اٹھانے کی اجازت نہ دی. جب حضور ان پر گزر فرماتے انہوں نے میری طرف دیکھا, اٹھے اور سلام کیا, پھر فوراً دو زانو بیٹھ گئے, اس عبادت میں لگ گئے اور قیامت تک اس میں رہے. بعد ایسی فرشت جماعت پر گزرا جب سے وہ پیدا ہوئے وہ پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ایسی جماعت تھی جب سے پیدا ہوئے پڑھتے سبحان ربی العظیم, مختلف اذکار فرشتوں کی تھی, کوئی کس رنگ کی تسبیح پڑھتے, کوئی اور طرح ذکر کرنے والے تسبیح پڑھنے والے فرشتوں کی جماعت تھی. حضور فرماتے مجھے یہ پھر اور سب سے بڑی پسند ہے. خوش ہو رہا تھا کیا جی, تو معراج پر جب حضور اوپر تشریف لے گئے املا مکہ میں اور وہاں اللہ جل جلالہ ہم سے ہم کلام ہے جو باتیں ہوئی ہوں گی وہ آپ دونوں جانتے ہیں, واپسی پر اللہ نے سب سے عظیم جو تحفہ دینا تھا فرمایا اے نبی آپ کو یہ عبادت پسند آئی, لیجئے میں آپ کی امت کو وہ عبادت دے رہا ہوں جس کا نام نماز ہے, اس میں فرشتوں کی تمام عبادتیں جمع, جو جو خوبیاں فرشتوں کی الگ الگ نظر آ گئی ہیں میں ایسی ایک عبادت دے رہا ہوں جو تمام عبادات کا گلدستہ ہے, اس میں رکوع بھی ہے, اس میں سجود بھی ہے, اور اس میں قیام بھی ہے, اور اس میں ذکر اللہ بھی ہے, اس میں تسبیح بھی ہے, اس میں رونا بھی ہے, اس میں گڑ گڑانا بھی ہے, اس میں اللہ کی عظمت بھی ہے, اور اس میں یہ ہے. لیکن فرمایا کہ سب سے بندہ جب قریب ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جو کہ جو سب سے بڑھ کر پستی اختیار کرے, بندہ جتنے پستی اختیار کرے اللہ کے سامنے تواضع اور انکساری اختیار کرے ظاہری طور پر بھی اور قلبی طور پر, فرماتے اللہ وہ سب سے بڑھ کر میرے قریب ہوتا ہے, چونکہ نماز میں سب سے بڑھ کر انکساری اور جھکنا سجدے میں ہے, لیجیے ہر رکعت میں دو سجدے مقرر کرتا ہوں میں تاکہ یہ ہاتھ میں دو بار ملے آپ کو, میز آپ کا خیال ہوگا کہ فرشتوں نے تو دو سجدے کر لیے, ایک تو جب سے پیدا ہوئے سجدے میں تھے, قیامت تک سجدے میں ہوتے تو ایک ہی سجدہ شمار ہوتا, لیکن آپ کے گزرنے پر آپ کے لیے سر اٹھایا سلام علیکم کہہ کے دوبارہ سجدے میں چلے گئے تو ان کے تو دو سجدے ہو گئے, لیجئے اس برکت سے آپ کی امت کے لیے بھی ہر رکعت میں دو سجدے مقرر کر دو سجدے, تاکہ وہ نقشہ سارا ذہن میں رہے, کیونکہ یہ معراج کا سارا نقشہ نماز میں موجود ہے. مگر اس طرح نماز تو کوئی پڑھ لے دوستو, اس طرح نماز تو کوئی پڑھ لے, یہ نمازیں پڑھ نہیں رہے, نمازوں میں غلطیاں کر رہے ہیں, ادھر نماز کی طرف دل ہے اور توجہ اور طرف ہے, غلطیاں لگ جاتی ہیں تو نماز اس لیے معاشرے میں خرابیاں آتی ہیں, نمازوں کا وہ اثر نہیں رہتا, وہ فائدہ نہیں رہتا, اس لیے کہ ہماری نمازوں میں خامیاں ہیں اور کمیاں ہیں. اگر اس طرح انسان نماز پڑھے اور پوری طرح وہ ہم ماسو اللہ سے غافل ہو جائے, صرف اللہ کی طرف توجہ دے, تو تمام غم کا مداوا اس میں ہے, تمام تکلیفوں کا علاج اس میں ہے, تمام امراض کا علاج اس میں ہے. یہی راز ہے کہ بزرگوں کی حکایات جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, دراصل ان میں یہی نقطہ اور یہی روح کا فرما تھی. روایت میں کہ کبھی بزرگ دو دو دس دس گھنٹے کھڑے رہتے تھے نماز پڑھتے. بزرگ لوگ جب ہی جو ہے رات ساری رات کھڑے رہتے تھے, تھکنے کا سوال کر خود عقل کا تقاضا یہ, تمہاری عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب مل جائے تو تھکنا نہیں چاہیے, اور تھکتے بھی نہیں ہے محبوب مل جائے. ایک کتاب میں دیکھا کہ ایک دنیاوی عاشق کو اپنا محبوب پر سر کوچا مغرب کی نماز کے بعد کہیں مل گئے تنہائی, دیوار سے ورے وہ محبوب کھڑا ہے اس سے باتیں کر رہا ہے, اور دوسری طرف کوچے میں وہ کھڑا ہے. مدت کے بعد دنیاوی محبوب سے ملاقات ہو گئی ہے, راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں, اور سردی کی راتیں تھیں, طویل راتیں تھیں, ساری رات وہ باتوں میں لگے رہے, پتہ نہیں چلا. مؤذن آیا صبح کی اذان دینے کے لیے, جب اس نے صبح کی اذان سن لی اس عاشق نے کہا, اے مؤذن خدا تجھے غرق کر دے, آج تو نے عشاء کی نماز بہت جلد دے دی, کوئی گزرنے والا گزر رہا تھا اور کہا اے من چلے, آپ کو پتا ہے یہ عشاء کی نماز اذان نہیں ہے, یہ صبح کی اذان ہو رہی ہے. آب ہو گیا, دل کی کایا پلٹ گئی اور کہا اللہ دنیاوی عشق میں ساری رات گزری اور مجھے پتہ نہیں چلا, میرا خیال تھا کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے, عشاء کی اذان ہو رہی. روتے روتے گھر آیا, رو رہا ہے کہ کیا دنیاوی عشق کی یہ حال ہے, تو حقیقی عشق جو اللہ والا ہے اس کا کیا حال ہوگا. چنانچہ دوسرے دن کسی بزرگ کے مجمع میں پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ بیعت کی مجلس میں بیٹھ گیا اور اللہ اللہ شروع کر دیا, اور چند دنوں میں واصل بخدا ہو گیا. جب دنیاوی عشق کا یہ مقام ہے تو بڑے بزرگ تو جب ہی تو کھڑے رہتے تھے اور ساری رات روتے تھے مگر تھکتے ہی نہیں تھے. تم یہ نہ کہو کہ کیوں تھکتے نہیں تھے, اگر کوئی تھک جائے اس کے بارے میں پوچھو کہ یہ تھکتا کیوں ہے, اور اس کی نماز میں کچھ خامی ہے, اس کی نماز میں کچھ غلطی ہے. خدا ملے جب شاعر کہہ رہا ہے شب پیش خدا بگری استمزار, شب پیش خدا بگری استمزار, مسلمان چرا خوارند زارند. خدا کے سامنے رو رہا تھا اللہ مسلمان کیوں خوار زار ہیں, کیوں مسائل میں مبتلا ہیں. شب پیش خدا بگری استمزار, مسلمان چرا خوارند زارند, مسلمان کیوں خوار اور زار اور مسائل میں مبتلا ہیں. ادھر سے آواز, غیب سے آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے ندا آمد نہ میدانی کی قوم, ندا آمد نہ میدانی کی قوم. آواز آئی اے شاعر تو جانتی نہیں یہ کیسی قوم ہے. ندا آمد نہ میدانی کی قوم, دل دارند محبوب ندارند. آپ کو پتا نہیں ہے کہ ان کو میں نے دل تو دیا ہے مگر دل جس محبوب کے دل ہی دیا ہے, ان کے دلوں میں وہ محبوب نہیں ہے, اس محبوب کی محبت پوری طرح جلو کر نہیں ہے, جانگزین نہیں ہے. اگر پوری طرح جانگزین ہوتی وہ محبت ان کی یہ حالت نہ ہوتی. ندا آمد نہ میدانی کی قوم, دل دارند محبوب ندارند. ہم نے ان کو دل تو دیا ہے لیکن دل جس مقصد کے لیے دیا ہے وہ مقصد وہ لوگ بجا نہیں لا رہے, تو کیوں کر وہ مسائل میں مبتلا ہیں. یہ ہے نماز کی حقیقت. عقلی طور پر بھی میں نے سمجھا ہے کہ یہ ویسی باتیں نہیں ہیں کہ نماز جو ہے یہ
راحت بخش ہے, مگر بلکہ یہ ان ادلہ سے ثابت ہے جو تمہارے دلوں میں ثابت, مگر توجہ نہیں ہوگی. اب میں نے توجہ دلا دی, نماز کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اطمینان بخش ہے. عقل کا تقاضا بھی ہے, کیونکہ خدا سے ہم راز ہونا ہے, بڑے خالق سے ہم کو کلام ہونا ہے. خدا سے ہم کلام ہونے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ بڑے بادشاہ سے ملنے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ آپ سفارشیں کرتے ہیں انسان کہ مجھے کہیں بڑے بادشاہ کے پاس ملاقات کے لیے کوئی لے جائے, کسی ایک لمحہ تو اپنے ملک کا بڑا بادشاہ مل جائے. چھوڑ دو انسان بڑے بادشاہ کو, اپنے ملک کے سربراہ کو, تمام بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو ہر مقام پر مل سکتا ہے. آپ کو گلی میں مل سکتا ہے, آپ کو بستر میں مل سکتا ہے, آپ کو مسجد میں مل سکتا ہے. اور سب سے بہتر طریقہ ہے کہ نماز اس سے ہم کلام بھی ہو سکتی ہے. آپ اتنا پکارے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ سننے والے اللہ خوش ہوتے ہیں. آپ جہاں بھی دعا مانگے اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی دعا بندے قبول کرتا ہوں, کیا مانگتے ہو مانگو. آپ پڑھتے ہو, کہیں بھی گلی میں جاتے ہو, بسترے میں بیٹھتے ہو, مسجد میں آ رہے ہو, دکان میں بیٹھے ہو, کہہ دو اللہ سن رہے ہیں اور مانگو وہ سن رہے. آپ ان سے مناجات ہے, وہ سفارش کی ضرورت نہیں ہے. کتنی عظیم ہستی ہے, اور ملاقات اور ملنا اور مناجات اور ہمراز ہونا کتنا آسان بنا دیا, اور ہم کتنے غافل ہیں دوستو کہ اس کی فکر ہی نہیں کر رہے, فکر ہی نہیں کر رہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, حضور نے فرمایا اول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة, رواه الترمذی. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا, سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اور اس کی عقلی وجہ بھی یہی ہے جو میں نے ابھی اشارہ کر دیا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے, اللہ کی مجلس میں پہنچنا ہے. اللہ پوچھے گا کہ باقی چیزیں بعد میں ہے, اس میرے مجلس اور میرے معراج اور مجھ سے ہمراہ ہونے اور میرے دربار جلال و جمال میں کھڑے ہونے کے آداب آپ نے کہاں تک پجا لائے. سب سے پہلے سودا خرید دکانداری تو بات کی بات ہے, سب سے پہلے اس کا حساب دیا جائے. ایک جب ہی تو مشہور شعر ہے, روز محشر کے جا خدا ہوت اولی پرسش نماز ہوت. تاہم یہاں ایک اشکال ہے علمی, وہ یہ کہ ایک اور حدیث ہے وہ بھی ترمذی میں موجود ہے, اول ما يحاسب به العبد الدماغ, قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا, کتاب ہوگا, حساب جو اللہ فرمائیں گے وہ الدماغ کا ہوگا, حقوق العباد کا ہوگا. یہاں حدیث میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا, اور ایک اور حدیث میں سب سے پہلے حساب حقوق العباد کا ہوگا. دو حدیثیں متعارض آ گئی. علماء اس کا یہ حل پیش فرماتے ہیں دیگر احادیث اور آیات کی روشنی میں کہ علی الاطلاق سب سے پہلے حساب جو ہے وہ حقوق العباد کا ہوگا, نماز کا نہیں. کیونکہ نماز حق اللہ ہے, حقوق العباد و بندوں کے حقوق ہے. اللہ نے اپنے حق کو کمی دی ہے, اپنے بندوں کے حقوق کو برتری دی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو بے نیاز ہوا بندے, میرے دربار میں آؤ. لیکن اگر یاد رکھیے, آپ اگر میرے کسی حق میں کوتاہی کر چکے ہوں, میں غفور الرحیم ہوں, ممکن ہے میں بخش دوں. لیکن ایک بار شرط ہے کہ آپ کے مونڈے پر اور آپ کے کندھے پر حقوق العباد کا بوجھ نہ ہو, وہ میں کبھی معاف نہیں کروں. اللہ کی حق تلفی کی ہو بڑی بری بات ہے, لیکن انسان کی حق تلفی کی ہو وہ یہ بہت, دونوں پوری ہیں. لیکن اللہ کی حق طلبی کی ہو تو مغفرت مانگ لے. اللہ فرماتا ہے اچھا جب مانگتے ہو تو میں تو رحمان و رحیم ہوں, سر اور پھر بخش دے. وہاں تو خزانے بڑے ہیں,
بندے کا تو اتنا خزانہ نہیں ہے. اللہ فرماتے اگر آپ نے بندے سے چوری کی ہو اور آپ بیٹھتے ہو کہ اللہ معاف فرما, اللہ فرماتے فرشتوں کو کس کو پھینک دو میرے دربار سے, میں نہیں معاف کرتا, میرا حق تو نہیں ہے. یہ تو بندے کے مال کی چوری کی ہے, جس کا مال اٹھایا وہ معاف کرے, وہ معاف کرے تو میں معاف کر دوں.
اس لیے جس نے کسی کے حق تلفی کی ہو برادرانی اسلام, وہ اس سے معافی مانگے, معافی مانگے. علماء لکھتے اگر وہ آدمی نہ مل سکے تو جو مال کسی سے لیا ہو ظلم وغیرہ سے, اتنا مال لے کے غریبوں کے آدمی خیرات کر دے, لیکن وہ خیرات اس آدمی کی طرف سے شمار ہوگی, آپ کی طرف سے نہیں. اگر وہ رسا وغیرہ کوئی نہ مل سکے, حقوق العباد اللہ کبھی معاف نہیں فرما. اپنے حقوق کے بارے میں جب اسلام ہو تب اپنے حقوق میں اللہ نرمی بھی فرما دیتی ہے. اسلام ہو یہ تو شرط ہے, اسلام نہ ہو پھر تو خیرا ہو. حقوق العباد کا معاملہ سب حدیث شریف میں آیا, حضور نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت میں سب سے بڑا مسکین اور غریب کون؟ صحابہ نے عرض کیا حضرت من لا مال لہ, غریب وہ ہے جس کا مال نہ ہے, گھر میں کچھ بھی. فرمایا نہیں, یہ غریب نہیں ہے, یہ تو ایسے غریب ہے دنیا میں تمہارا کی دولت ہے.
سب سے بڑا غریب میری امت میں وہ شخص ہے, یاتی یوم القیامت ولہ صلوات وصیام وعبادات وشتم ہذا وظلم ہذا واخذ مال ہذا فیاتی ہذا ویاخذ من صلواتی وصیامہ حتی اذا لم یبق له عبادت یلقى من معاصی المظلوم يلقى من معاصي المظلومين على ظالم.
فرماتے سب سے بڑا مسکین یہ ہے. قیامت کی دن ایک شخص آئے, بڑی نمازیں ہیں اس کے پاس, عمر بھر نمازیں ہیں
اور بڑے روزے ہیں, روزے رکھے فرض بھی اور نفل بھی, خیرات کیے ہیں اور بڑی نیکیاں کی ہو, انبار نیکیاں کی ہو, لیکن کسی مسلمان کو گالی دی ہے, اس کا حق کھایا ہے, اس کو تپڑ مارا ہے, اس کو شرارتی کی ہے, ظلم کیا ہو, ظلم مظلوم قیامت کی دعوت عائد کرے گا. آپ اللہ جو ہے مالک یوم الدین, وہ تو ظلم العدالت ہے, فرمائی عمل مثقال ضرورت خیر الدین یرا. اس کے قیامت فرماتے ہیں اس دنیا میں ذرا بھر نے ایک عمل کیا قیامت کے دن دیکھ لے گا, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرا بھر برائی کی وہ گناہ کیا وہ بھی دیکھ لے گا. تو کسی کو گالی دی کسی کو تو مظلوم دعویٰ کرے گا, اللہ فرمائے گا اس کی نماز اٹھاؤ جس اٹھاؤ, اب جتنا پر ظلم ہوا اس کی نماز اٹھاؤ. اور مجھے دنیا میں معافی مانگی, اس نے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر,
مگر آخرت کی بات کر رہا ہوں.
اللہ فرماتے اس کے روزے اٹھاؤ, نماز سستی ایک بھی نہیں ہے, وہ روزے اٹھائے گا, اور چیز اٹھائے گا, یہاں تک جن مظلومین آئے گا اور اس کی عبادات, اس کی عبادات جو ہے سب چھین لیں گے, جب اس کی کوئی عبادت نہیں رہ جائے گی اور ابھی تک اس کا ظلم ختم نہیں ہوا, تو اللہ اس مظلومین کے گناہ کو اٹھا اٹھا کے اس کے عمل نامہ میں ڈال دے.
نماز اس سے بڑی اور میری گئے کچھ اور, یہ سب سے بڑا غریب ہے, مسکین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حساب حقوق العباد کا ہوگا, تو علماء لکھتے ہیں کہ علی الاطلاق اول حساب حقوق العباد کا ہوگا. ہاں حقوق العباد کے بعد عبادات بھی, عبادات بھی سب سے پہلے حساب نماز. عام علی الاطلاق اولا حقوق العباد کا ہوگا, یہاں تک کہ اگر ایک جانور نے بھی دوسرے پر ظلم کیا اللہ اس کو زندہ کرے گا, اور مظلوم جانور ظالم جانور کو ٹکر مار کر اس سے بدلہ لے لے گا, اللہ بتلائے گا انصاف کی, انصاف والی عدالت ہے, ویسے جانور تو مکلف نہیں ہے لیکن انسانوں کو اپنی عدالت کا انصاف اللہ بتلائے گا. وہ اولی روز محشر کی جان خدا ضرورت اولی پرسی سے نماز ہوا, یہ شیر مطلقہ جو سنی ہے
مطلقاً نماز کی پوری نہیں ہوگی بلکہ اولاً حقوق العباد حقوق العباد کے بعد اولاً پوری سے نماز تو نماز اتنی اہم چیز ہے ذرا ذرا کہ قیامت کے دن مبادات میں سب سے پہلے اس کا حساب اللہ نے کیا اور بس یہ بات ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں ایک حدیث ہے کہ من صلى ركعتين مقبلا فيهما على الله تعالى غفر الله له ذنوبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه جو سب دو رکعت نماز پڑھ لے اور پوری طرح اللہ جل جلالہ کی طرح متوجہ ہو وہ گناہ اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا اس وقت تو کوئی گناہ نہیں تھا وہ بھی ایسا گناہ ہو کے مگر بسر کی مقبلا متوجہ نماز کی اس کی بڑی اہمیت ہے یہ تو ہم نماز پڑھتے معلوم ہے نمازوں میں خامی ہے نمازوں میں خامی ہے اور کمی ہے پھر یہ بھی یاد رکھیے نماز صرف ایک شخصی چیز نہیں ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے نماز جو ہے ایک نظام کا نام ہے شخصی نماز سے بھی کام نہیں چلے گا اس کی آپ کو راحت ملے گی اور گھر تو نہیں گھسا جب تک گھر والے نہ پڑھ اور پھر آپ کا جو غصہ رہیں گے اپنے گھر میں جبکہ محلہ میں آگ لگی ہوئی ہو اس سے محلہ کچھ بھی نہ دے لیکن چاہے کہ سارے محلے والے نمازی بن جائے اور ایک محلہ کا جو غصہ رہے گا کہ سارے شہر چوریاں ہو رہی ہو سارا پر ضروری ضروری ہے کہ سارے شہر والے نمازی بن جائے شہر والے جب نمازی بنیں گے اطمینان پائیں گے نمازوں کا اثر پائیں گے کہ سارا ملک نمازی بن جائے یہی وجہ ہے دوستو کہ قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ نماز کا ذکر ہے اور کہیں بھی اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا پڑھو کہ نماز پڑھو بلکہ یہ فرمایا اقیم الصلاۃ نماز کا نظام قائم کرو نماز کا نظام قائم کرو اقیم فرمایا اقیم من نقطہ یہ پھر صلو تم نماز پڑھو بس خالی یہ کام نہیں بلکہ ضروری اقامت پر اقامت کا یہ انتظام خود بھی پڑھو اور نماز قائم کرنے کے انتظام کرو تبلیغ کرو کہ سارا خاندان نمازی ہو محلہ نمازی ہو شہر نمازی ہو اور ملک نظام کی نمازی ہو پھر تم دیکھو نماز کی کس طرح برکات تمہیں حاصل ہو رہی ہے پھر تم نماز کی برکات کا اندازہ نہیں نکال سکتے ایک مقام پر اللہ جل جلالہ نے تبلیغ باقی سب جگہ اللہ نے عقیم اس نقطے کے طور پر صرف نماز نہیں پھر عقیم کے معنی ہے اچھی نماز پڑھو نماز کے انتظام کا صرف برائے نام نماز تو ہم لوگ آج کل کئی لوگ پڑھتے ہیں مگر ایک کام ہے کہ تمام حقوق میں جا رہا ہے یہ معاملہ ذرا مشکل ہے بہت مشکل ہے نماز قائم کرے فسادات ختم ہو جائے تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں مسائل ختم ہو جاتے ہیں یہ سب باتیں میں نے عرض کر دی دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ نیک عمل کی توفیق بخشے اور اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق بخشے جس طرح اللہ جل جلالہ ہم سے نماز چاہتے ہیں اور جس سے اللہ جل جلالہ پوری طرح راضی ہو اور ان نمازوں کی توفیق دے جن کے فوائد اور ثمرات بہت زیادہ ہے واخر دعوانا الحمدللہ